السلام علیکم. تسبیح و تحلیل و ذکر و ثنا حضرت رب غالب و مولا کے لیے جو قادر مطلق رب مسکون کا مولا و داتا و شہنشاہ ہے، اس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں اور دانش میں کوئی شکایت نہیں. وہی وہ جو مقتدر اعلی مالک و مولا فرما روا ہے. جب وہ کسی کو سزا دے دے تو کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور جس کو معاف کر دے تو کوئی سزا دے نہیں سکتا. تنا کا جس کا خورا ہے، سنا ہے جس کی خورا میں، اسی پہ میرا ایما ہے، وہی ہے میرے ایما میں. جو اسرا ہنسی بابرکت پر ذاتی اثر پر نبی آخر پر، جو جوام القلم معلم کتاب حکمت شمس زوہا بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. مرحبا سید المکی مدنی العربی، دل جا باد فدایت سے عجب خوش لقبی، من جمال بست ادب ہیرانم، اللہ اللہ کے جمال است بدی بلا چھپی. روئے زمین کا سب سے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا لہذا لمحہ لمحہ آسمان سے برکتوں کا نزول ہو رہا تھا، اور مالک مولا کی برکتوں کا تانا بانا تھا جو اللہ کے رسول سے وابستہ تھا. اور اللہ کا آخری پیغمبر اپنی ساری رشد و ہدایت کے ساتھ وہ جو کمال پر تھا، نہ نقش حیات تھا، نہ کمی علم دیا گیا تھا، نہ شکوہ شکایت کا کوئی لفظ تھا، بلکہ سما و طاعت یعنی ٹوٹل اللہ کے حضور اور بارگاہ میں اللہ کا پیغمبر سر بتسلیم خم تھا. اور قرآن اسی کی تصدیق بار بار کرتا ہے، اور قرآن جو کچھ بتاتا ہے کھل کر بتاتا ہے اور صاف بتاتا ہے. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے سے معذور اور لاچار ہو گئے. ہدایتوں کا مرقع منبع اور دولت کا خزانہ ہے تو قرآن ہے. جو کچھ حقائق قدرت کا شاہکار ہے اور احکامات مطلقہ کا ریکارڈ ہے اور عطا کردہ نعمتوں کا خزانہ ہے وہ قرآن ہے. نسلی انسانی کے لیے قرآن سب سے بڑا نمونہ ہے، اور اس سے وابستہ اور اس کا کھلا ہوا آئینہ اور اس کی مضبوط جڑیں اور اس کو سمجھانے افہام و تفہیم ترغیب و ترہیب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے. ہم یہ نہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نامکمل ہے اللہ کے نبی کی زندگی کے بغیر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اگر اختیار نہ کی جائے، زندگی نہ کی جائے، تو ایمان نامکمل ہے. بلکہ قرآن میں وہ سب کچھ ہے جو رسول کی زندگی میں ہے، اور رسول میں وہ سب کچھ ہے جو قرآن کے الفاظوں اور حرفوں میں. ججی لا ینفق کی طور پہ قرآن ان سے جدا نہیں ہے اور یہ قرآن سے جدا نہیں ہے. اگر کوئی خط فاصل کھینچنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس میں درار ڈالنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس کو منقصب کر کے ڈیوائیڈنڈ رول کی پالیسی چلنا چاہتا ہے، تو قرآن کے نزدیک وہ کافر ہے اور رسول کے نزدیک بھی وہ کافر ہے. یعنی خالی قرآن کو ہی ایکسپٹ کر لے اور رسول کو کچھ نہ سمجھے تو مطلق الایمان کافر ہے. اور جو رسول کو ہی ہدایت کا مرجع اور مغفرت عامہ کا دروازہ اور تقدیر کا داتا سمجھ کے قرآن کو اللہ کی ذات کو بھول جائے، تو وہ بھی مشرک اور کافر ہے. اس لیے اللہ تعالی نے اپنے قانون اور اپنے آرڈر میں اللہ کے نبی کو رہنما، مزکی، معلم اور دستور بنا کر نازل کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے جس انداز تقاطب میں بولا، جو باتیں بتائی، اور اسی باتوں پہ اختیار کرنا تھا. صحابہ کرام کا محور یہی تھا کہ اسی ہر سم سے چکر کے اللہ کے نبی کو اپنا نبی اور ہادی بنا رہے تھے، اور وہ لوگ اللہ کے رسول کو قبول کر رہے تھے جو یا ضعفاء میں سے تھے، کمزوروں میں سے تھے، یا علماء غلاموں میں سے تھے یا لاچاروں میں سے، مسکینوں میں سے، فقراء میں سے تھے. آج سب سے زیادہ مبغوض لفظ اہل ایمان کے نزدیک فقیر کا لفظ ہے، اور سب سے بڑا محبوب لفظ قرآن میں فقیر کا لفظ ہے. مسلمان لفظ فقیر سے گھن کھاتے ہیں اور انہیں نفرت ہے فقیر کے لفظ سے، اور قرآن اتنا ہی عظیم تر رکھتا ہے فقیر کے لفظ کو، اور اتنا ہی بلند بتاتا ہے فقیر کے لفظ کو، اور بندوں کے لیے سب سے بہترین اور شارپ ٹائٹل بتاتا ہے تو فقیر کے لفظ کو، کہ تم فقراء میں سے، تم محتاجوں میں سے، تم غریبوں میں سے، تم لاچاروں میں سے، تم بے سہاراؤں میں سے، تم میرا سہارا، جھولی میں بھرتا ہوں، مراد میں دیتا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں. تو قرآن نے وہ لفظ فقراء مہاجرین کے لیے استعمال فرمایا. قرآن جہاں پر سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 میں یا ایھا الناس انتم الفقراء کہ اے انسان تم سارے کے سارے فقیر ہے کہتا ہے، سارے انٹائر انسانوں کو، وہاں مخصوص اہل ایمان کو یہ لقب اور یہ ٹائٹل دیا. نہ تو یہ لفظ انصار کو ملا، نہ بدری صحابہ کو ملا، نہ تبو کو ہنوں، نہ حجت الوداع کے زائرین کو ملا، نہ اللہ کے رسول کے خاندان کے افراد میں مخصوص لوگوں کو چھوڑ کر کسی اور کثیر لوگوں کو ملا. یہ لفظ خلت میں ملا، کم لوگوں کو ملا، مگر محبوب لفظ ملا. اس لیے قرآن نے انما الفقراء والمہاجرین کہا. بے شک جو فقراء ہے مہاجرین ہے، وہ لوگ جو صاحب سربت اور مالدار تھے، دولت مند تھے، خاندان اور کنبہ اور دھوس اور اپنا اسٹیٹس رکھتے تھے، ان کو قرآن نے فقراء کا لفظ دیا اور ان کو اعتراض نہیں ہوا، اور بخوشی قبول کیا صاحب اکرام. اللہ کے ہاں جو چیزیں عظیم تر ہے اور صاف تر ہے، ان میں ایک لفظ فقراء کا بھی ہے، فقیر کی جمع فقراء. اس لیے جب کبھی موقع ملتا تو ایک اللہ کا بندہ اپنی لائف آف ٹائٹل کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے. انہیں کے لیے تو یہ آیت نازل ہوئی، مہاجرین کے لیے تو ایک مہاجر اس آیت کو یوز کر اپنے شاگردوں اہل ایمان کے سامنے بول رہا ہے، الا المستضعفین من الرجال، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان. یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی آیت، سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہمارے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. وہ ایک اللہ کا بندہ جو بول رہا تھا کہ زمین میں اسلام کے ضعفا فقراء کمزور لوگ ہیں، وہ ان میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی اور بچے بھی ہیں. تو اللہ نے بچوں کو بھی کاؤنٹ کروایا ہے مستضعفین میں، ضعفا میں، کمزوروں میں. مستضعفین کمزوروں کی جمع ہے، کمزور لوگ. مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، حیثیت ہے، چوڑے چکلے ہیں، اونچے پورے خاندانی تلاور لوگ ہیں. اس کے بعد ایمان کو ٹچ کر کے کہا کہ ایمان والوں میں مستضعفین وہ لوگ ہیں جو کمزور ہے، وہ مردوں میں سے بھی ہے، وہ عورتوں میں سے بھی ہے، اور ساتھ میں بچوں میں سے بھی. انسانی زندگی کے تین کیٹیگریز کو اللہ نے استعمال فرمایا، وہ لیا مردوں کا نام، پھر عورتوں کا نام، پھر بچوں کا نام. وہ اولڈ ایج جو کم آخری عمر کو پہنچتے ان کا نام مردوں میں شمار کیا، بوڑھی عورتوں کا نام عورتوں میں شمار کیا، بچوں کی سن بلوغیت سے پہلے ان کو ولدان میں شمار کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہاجرین ہے، جو سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرے، وہ غیر معمولی افراد میں سے، اور ایک ریکارڈ ہے ان کا موجود، حدیث میں موجود ہے. امام بخاری نے تفصیل سے ان کا ریکارڈ پیش کیا ہے، امام مسلم میں فضائل میں بیان کیا ہے، مسند میں احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل بھی ہزاروں حدیثیں لائے ہیں ان کے متعلق، مہاجرین کے متعلق، اور مسند حاکم تو بھری پڑی ہے مہاجرین کے متعلق. اور قرآن بھی تصدیق کر رہا ہے کہ مہاجرین مہاجرین جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، جو گھردار چھوڑنے والے ہیں، جو مال و منال چھوڑنے والے، جو کنبے کو چھوڑنے والے ہیں، وقت پڑا تو اولاد کو چھوڑ دینے والے، بیویوں کو چھوڑ دینے والے، خاندان کو چھوڑ دینے والے، اپنے مال کو چھوڑ دینے والے، اپنی زندگی کے اساتے کو چھوڑ دینے والے، وہ لوگ مہاجرین. المہاجرین کا جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ بابر کا لفظ ہے، غیر معمولی لفظ ہے مہاجرین کا لفظ، یعنی اپنے مقام کو چھوڑ کر نقل مقام کرنے والا، ٹرانسفر ہونے والا، ہجرت کرنے والا آدمی. جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، ان کی شان، ان کی عزت بیان فرما رہے ہیں. تو اب تک لگ بھگ بارہ صحابہ کرام میں گیارہ کا نمبر ہو چکا ہے، آج بارہویں نمبر کے وہ حاضر صحابی ہے جو رسول کے خون سے قریب ہے مگر لسٹ میں دور ہے. اللہ کے رسول نے اپنے کنبے اپنے لوگوں کو سرایا اور نہ لے آ کر پہلے کھڑا کر دی. جب زید بن حارثہ موتا کو جا رہے تھے دمشق کی فتح پر تو جعفر بن ابی طالب نے کہا تھا کہ میں خاندان کا آدمی ہوں، آپ صورت شکل میں مجھے زیادہ چاہتے ہیں، مجھے منصب دینے کے بجائے آپ چاہے تو کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ایک لفظ فرمایا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہیں بہتری کس میں ہے، لہذا زید میں بہتری، اس لیے میں زید کو بھیج رہا ہوں اور یہ میں نے بھیج رہا ہوں اللہ کی وحی سے بھیج رہا ہوں. سرینڈر ہو گئے، خاموش ہو گئے. خاندانی خون اٹھتا ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کے قریب ہوں، میں آپ کا رشتے دار ہوں، میں آپ کا ملنے جلنے والا ہوں، تو پھر میرے کو دور کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سمجھا رہے ہیں یہ وحی کا منشا ہے تو خاموش ہو گیا. جناب سرفراز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین کی جو تفصیلی ڈیٹیل بیان فرما رہے ہیں ان میں جو ہے چار مہاجرین کو آپ کے خلفاء کو شامل کر لیا جائے تو 16 نمبر، اور چار کو ہٹا کر رکھا جائے تو آج 12 نمبر ہے مہاجر کا. اور آج کل کے نوجوان کو اور اہل تبلیغ کو اور دائیوں کو چاہیے کہ ان کا بیسٹ کیریکٹر پڑھے، ڈاواڈول زندگی کو چھوڑ سے نکال لے. جن لوگوں کو پیمانوں پہ یقین ہے، جو لوگ ناپ توڑ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو لوگ انسانی دل پھوڑ دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے عفو در گزر کے خیال لگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی وہ یوسرون علی انفسہم القان ابھی قصاصا ومن یخا شوہا نفسی فاولئک هم المفلحون کے وضادار تھے، اس کے حاملین تھے، اس کا کیریکٹر ان میں تھا. سب بدر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاندان کا فرد اور مہاجر میں آ رہا ہے ترتیب وار، اور وہ آج 12 نمبر پر ہے. مگر اتھاہ کا علم، غیر معمولی فیضان، کچھ آدمی کو حرکتیں بھی کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے کچھ ملتا ہے، کوشش نہ کرے تو قسمت پہ پتھر بھی پڑ جاتا ہے. آج کل بیکار قسمت لوگ ہیں، آج کا نوجوان بالکل ہوپلیس کیئر لیس ہے. تو بیٹھے جگہ پہ کھانا دے ڈالو، کپڑے پہنا ڈالو، شادی کروا ڈالو، بس ان کی زندگی یہی ہے، اتنی ہے، انہیں کیا معلوم بارش پڑے یا طوفان آئے. الہ کلمت الحق کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے آدمی، آدمی رہے یا نہ رہے حق بات بولے آدمی کو. تو جناب رسول پران صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی آخر ہے، تیرے ہاتھ پر جب علی ٹھہرے تو بائیں ہاتھ پر جعفر کو ٹھہرا کر لیا، مگر یہ دونوں کے سوا تیسرا انکلوڈ نہیں ہوا جو ہٹا کر تین کی جماعت بنا دی جائے بیچ میں. مکے کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کمسنی کی وجہ سے، اور وہ خود خیر ہے قرآن کی آیت الا المستسقین من الرجال والنساء والولدان، یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی. کھاتا پیتا گھرانا، مال و دولت، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ خامہ کھا کے کچھ نہ کچھ کہتے کہتے ایسا غریب بنا دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی موت کے وقت آپ نے بھی اس کی اطلاع دی اور آپ کی پیدائش کے وقت یہ مکہ جانتا تھا، ایک خیاط کی دکان، ایک بکریوں کا ریوڑ، ایک اونٹ کا ریوڑ اور ایک آیا انا کام کرنے والی، یہ چار چیزاں چھوڑ کے گئے تھے عبداللہ. عبداللہ اپنے باپ کے نور نظر ضرور تھے، کھاتے کماتے تھے، اور بخار کی حالت میں نابغۃ الجادی میں ننیال میں جا کر انتقال ہوا ان کا سسرال میں، اللہ کے نبی کے ننیال میں، اور ان کو اس مقام پر دفن کر دیا گیا. اور ابو طالب عبد المطلب سے بولے کہ عبداللہ کا انتقال ہوا کہ مکے کو بلوا دیں، تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، وہیں پر بنو نجار کے اندر ہی تدفین کر ڈالو. حالانکہ بہت چہیتی اور آتی. تو میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ خاندان بنو ہاشم کا فرد ہے جو قرآن کی آیت کو بلند بانے بحل استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. وہ کون ہے جو 12 نمبر کے مہاجر صحابی ہے، خلفاء راشدین کو نکالنے کے بعد، انکلوڈ کرنے کے بعد 16 نمبر کے صحابی ہے؟ تو وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نظر اب جو آ رہے ہیں، ان کا نام ہے عباس اور ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، ان کا لقب نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب نہیں دیا ہے بلکہ دعا دیا ہے. آپ صحابہ کو بھی دعا ملی ہے مگر سب سے بڑی دعا ان کو ملی ہے. ان کا پورا نام یہ ہے کہ عباس، ان کا پورا نام عبداللہ اصل نام عباس باپ کا نام عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن عبد مناف بن ہاشم بن عبد مناف بن خسی بن کعب بن لوئی بن عامر بن فہیرہ بن مجدی بن فہری بن عمری کہاں تک؟ عدنان تک. الخرشیر ہاشمی. تو جب یہ صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ان کے باپ کا نام ہے عباس بن عبد المطلب اور دادا کا نام ہے عبد المطلب اور ان کی دادی کا نام ہے یعنی فاطمہ بنت اسد اور ان کی ماں کا نام ہے ام الفضل لبابہ اور ان کی خالہ کا نام ہے سیدہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے سگے چچیرے بھائی کا نام ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خالو کا نام ہے سگے خالو کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی عباس بن عبد المطلب کی جو بیوی تھی ام الفضل لبابہ ان کی سگی بہن ہے رسول اللہ کی بیوی میمونہ امہات المؤمنین لہذا ان کی سگی خالہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان انہوں کی ان کی خاص خالہ ہے لہذا یہ خالہ کے قرب میں بھی رہے. عرب کی سب سے پہلی خاتون جو عورتوں میں ایمان لائی وہ خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اس کے بعد جو ایمان لائی ہے وہ یہی خاتون ہے جس کا نام ام الفضل لبابہ ہے. عورتوں میں سیکنڈ نمبر پہ ہے حالانکہ ان کے بچیاں ہیں گھر کے مگر آؤٹ سائڈ اوزروں میں خاندان کے لوگوں میں یہ ہے ام جمیل لبابہ. تو ان کے گھر میں پہلے ہی اسلام پہنچ چکا تھا اور عباس بن عبد المطلب واقف تھے ان چیزوں سے اس لیے ان کے گھر میں جب ایمان گیا ان کی شریک حیات مومنہ ہو گئی تو یقینی بات ہے کہ بچے کی تربیت بھی ویسی ہوگی بچے کے کارہائے زندگی بھی ویسے ہوں گے. تو کم از کم 8 ہجری تک 11 برس کی عمر تک یہ اسی حالت میں رہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتح مکہ کے وقت ضمنی طور پر رسمی طور پر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 11 برس کی عمر میں ایمان لائے اور لگ بھگ جناب رسول پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت یہ 13 برس کے آس پاس کے قریب تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرمائے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی میں میری ماں اور ہمارے خاندانی بچے اور اہل ایمان کی عورتیں اہل ایمان کے بچے اہل ایمان کے مرد ہم لوگ مکے میں تھے تو بنو ہاشم کے اللہ کے نبی کے تایا کا بیٹا تو ہوں میں مگر مجبوری یہ تھی کہ لوگ گرا گرا کے دیکھتے تھے ہر طرف سے ہجوم تھا جو ہمیں مارنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا اس لیے ہم ضعفاء میں سے ہے کمزوروں میں سے ہے. حکم تھا اللہ کے نبی کا میرے باپ کو کہ آپ مکے میں ہی رہے ہجرت ابھی نہ کرے. عباس بن عبد المطلب مکے میں ہی رہے لہذا میں عبداللہ ابن عباس باپ کے اور ماں کے ساتھ رہنے لگا اور 8 ہجری کے بعد خیبر فتح ہوا فتح مکہ ہوا فتح مکہ میں اللہ کے رسول آئے تو دست حق پرست پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد پھر انتظار کرتے رہے جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ النبی کو ہجرت کرنے کی اجازت مرمت فرمائی. تو میں میرے والدہ میرے والد اور ہم بھائیاں مل کر کثیر ہے اتم ہے ہم لوگ اور فضل ہے ہم لوگ مل کر جو ہے مدینۃ النبی کو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. جب ہم مدینۃ النبی کو آئے تو احادیث کی کتابوں میں دلائل میں جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے متعلق دلیل یہ نہیں ہے کہ یہ کس میں ایمان کرے ٹھہرے وہ روایت عربی کتابوں میں تحقیق و تفتیش میں نہیں آئی ہے. زیادہ تر پہ اغلب خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یا نعمان بن بشیر یا اسید بن حضیر یا سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ یا عمر ابن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کسی کے ہاں ٹھہرے ہو. مواخات کا رئیسوں بھی ذکر نہیں ہے اللہ کے رسول نے دینی بھائی بنایا سو بھی ذکر دیں گے. جب مدینۃ النبی کو آیا تو مواخات کی ضرورت شاید نہ پڑی ہو کیونکہ سیدہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ان کی سگی خالہ ہے تو گھر میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا خالہ کے گھر میں خدمت کرنا وہ کرنا یہ کرنا رسول سے قریب رہنے کا بہترین موقع ملا ان کو. عبداللہ بن عباس کو گورے گمٹے موٹے چوڑے اور اچھے جسم کے حامل تھے. یہ جب مدینہ النبی میں آئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, 11-12-13 سال کی عمر کے قریب قریب کا فاصلہ ہے. محدثین کو اس بارے میں شک ہے کہ جب وہ بچپنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے لگے تو یہ گھر میں آنے جانے لگے, عباس بن عبد المطلب کا گھرانہ بن گیا تھا. تو ان کی صغیر السنی کم عمری کا حال یہ ہے کہ یہ خود بیان کرتے کہ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اسد الغابہ, تب خالد بن سعد کی روایت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے نظر آئے, میرے چچیرے بھائی تھے, میں طیارہ بھائی تھا ان کا اور کم سنی میں ہی تھا, وہ آ رہے تھے. تو میں ڈر کر گلی کے کنارے کاٹ کر ایک جگہ ٹھہر گیا چھپ کر. یہ فرماتے عبداللہ ابن عباس. تو اللہ کے رسول نے مجھے ڈھونڈا, حالانکہ آپ کا طریقہ نہیں تھا کہ گھومنے والے کو پیچھے چیز کرتے, مگر آپ نے مجھے ڈھونڈا اور نزدیک آئے, ہونڈا پکڑا پکڑ کے کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو میں کچھ نہیں بول سکا, بولے عباس کہ فرزند عبداللہ ابن عباس, جاؤ امیر معاویہ کو بلا کر لے گا. تو یہ نکلے اور امیر معاویہ کے پاس بھاگتے گئے بھاگتے گئے, ہانپتے بولے کہ چچا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں. صحابہ کرام کیسا مخاطبت کرتے تھے بتاؤں میں, ذرا ضرورت ہونا سمجھنے کی بھی علم کی. یا امیر المعاویہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فی البیت والسوخی والمسجد محمد بن عبداللہ. دیکھ صاف نام لیا ہے, چچا جان آپ جائیے اللہ کے رسول یا گھر پہ یا نہ تو بازار میں یا مسجد میں ملیں گے, آپ کو بلا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں اور سامنے مولائی فلا 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 کچھ بھی نہیں, محمد بن عبداللہ بلا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے ہمارے لیے بلا, ان کے لیے بھی لازم تھا. مگر تاریخ صحابہ میں یہ بات بتا دوں کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان سے ثابت نہیں ہے. آپ تحقیق کر لیجیے, آپ ذرا تحقیق کر لیجیے. جناب شرط پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ان پر درود بھیجنا ہے, درود فارسی لفظ ہے, یعنی رحمت بھیجنا ہے. صلی اللہ, اللہ کی صلوات ہو علیہ وسلم اور سلامتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دعا کا جملہ ہے, یہ چھوٹا سا ایک رحمت کے کلمات ہیں. جب وہ پہنچے ہیں میرے معاویہ تو یہ بیان کرتے کہ میں آ گیا اور اپنے گھر چلے آیا, اور رات کا وقت ہوا تو میں اپنی خالہ کے پاس پہنچا, کیونکہ سیدہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خواہر زادہ تھے, یہ نے بہن کے بچے تھے. جب یہ گھر کو آتے وہیں رہتے, کبھی سو بھی جاتے, خدمت بھی کرتے اپنی خالہ کے گھر میں. تو ایک مرتبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسند احمد بن حنبل مستدرک کے حاکم کی مستند روایت ہے کہ میں آ کے لیٹ گیا اور اللہ کے رسول رات کے وقت آئے اپنی شریک حیات کے پاس. میں دیکھ رہا تھا لیٹے لیٹے, آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آنے کے بعد چونکہ وہ عمر والی تھی سیدہ میمونہ اور یہ بچہ 13 سال کے قریب کا تھا, لہذا گھر میں رہنے کا پرمیشن تھا ان کو, لہذا میں دیکھا 4 رکعت 2-2 کر کے اللہ کے رسول نے نفل ادا کیا اور پھر بستر پر لیٹ گئے. تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور مسجد سے وضو کیا. وضو کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد نماز میں ٹھہر گئے. نماز میں ٹھہرنے کے بعد میرا بھی دل بولا, میں بھی اٹھا اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سید العربی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب ٹھہر گیا, لیفٹ ہینڈ. تو آپ نے نماز میں میرے سر پہ ہاتھ رکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کھینچ کر آپ نے بازو دائیں ہاتھ کھڑا کر. یہ مدینۃ النبی میں پہلا بچہ ہے جو سیدہ میمونہ کے گھر میں رات کے وقت تہجد میں اللہ کے رسول کی سکر نماز پڑھ رہا ہے. جب نماز مکمل ہوئی پھر اللہ کے رسول رک گئے, میں بازو سے اٹھا پھر بستر پہ جا کے لیٹ گیا, کیونکہ نماز فرضوں کی تھی کہ فجر میں اٹھنا تھا. پھر ایک موقع آیا, مسند حاکم کی روایت ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوشش کرتا تھا کہ بستر صاف کر کے رکھتا تھا, رات کے وقت اللہ کے رسول آئے اور مجھے اللہ کے نبی آنے کی آمد کا انتظار تو تھا, کیونکہ آج ہماری خالہ کے گھر کی باری تھی. میں نے لوٹے میں پانی صاف مٹی سے رگڑ کر روٹے کو, دیکھیے کیا ذریعے بنتے لوگ بڑوں کے اور اہل علم کے اور اپنے بزرگوں کی خدمت نہیں کرتے, تانے دیتے بزرگوں کی خدمت پر, لہذا میں نے لوٹے کو زبردست ماجھا, میں نے ماجھ کر لوٹے کو رکھ کر پانی بھر کر اس پر شینک رکھ ڈالی اور یہ سمجھ کے کہ اللہ کے رسول آ کے وضو کریں گے. رات کا وقت ہوا, اللہ کے رسول کب آئے مجھے معلوم رہی, میں تو سو رہا تھا, لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے پانی مانگا, سیدہ میمونہ نے پانی دے دیا, پانی بھرا بھرایا ملا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد جو کچا جسم ہے وضو کا کھڑے رہ کر سیدہ سے پوچھا, سیدہ یہ کس نے وضو کے لیے پانی رکھا, تم نے؟ تو سیدہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے رکھا، عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے، وہ بچہ بستر میں لیٹا ہوا تھا سامنے، اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم فقہ فی الدین والتعبیر القرآن، اللہ اس کو تفقہ دین عطا فرما اور قرآن کی تعویل عطا فرما، یعنی اس کو فقی بنا اسلام کا، ریسرچ پیک لیول اسکالر بنا، اور قرآن کی تعویل ناسخ اور منسوخ قرآن کی صحت بولنے والا عالم بنا. تو سیدہ میمونہ فرماتی ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کر آمین آمین بولتی رہی، وہ تو سوتا رہا اور میں آمین بولتی رہی، جب صبح اٹھی تو میں نے دیکھا عبداللہ ابن عباس کے چہرے پر ایسا نور چمک رہا ہے، بچہ ادھر ادھر دیکھا تو میں نے کہا بیٹا تیرا چہرہ بہت چمک رہا ہے، تو بچے نے پوچھا کہ چاچی آپ خالہ ماں میں دیکھ بھی رہا ہوں آئینے کے اندر چہرہ بہت چمک رہا ہے، تو فرمایا رسول کی دعا اور تیری خدمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پہ نور کو داخل فرما دیا ہے. یہاں کام چور اولادیں ہیں، بدتمیز لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے اللہ کے رسول نے دعا دی رات کی تاریکی میں اور بچے کے حق میں فقی اور تعویل امام کا امام بن گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دعا دی، اور دعا دینے کے بعد یہ اثر ہوا، دعا کا غیر معمولی اثر ہوا کہ ان کے اندر قرآن کا تدبر اور اسلامی مسائل کو جاننے کا تفقہ پیدا ہو. وہ بیان کرتے کہ میں کمسن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو اور تدفین ہو گئی، اللہ کے رسول کے بعد ابوبکر صدیق بنے. میں اپنے عمر کے ایام کاٹی رہا تھا، علم میں لگا ہوا تھا، صاحب صفہ سے علم حاصل کرتا، سب سے علم حاصل کرتا. میرے اس کمسنی میں شباب پر جو عالم تھا قرآن کا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا میں ان سے بھی علم حاصل کرتا. خلیفہ اول کا دور گزر گیا، خلیفہ ثانی کا دور آیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں میری خاص خصوصیت یہ تھی کہ عمر ہاتھ پکڑ لے کے مسجد میں لے آتے تھے اور بدری شیوخ میں، بدر کے فارغین میں بٹھاتے تھے. تو بڑے بڑے عمر رشیدہ بدر کے فاتحین مجاہدین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سے پوچھتے تھے آپ یہ کمسن بچے کو لا کے ہماری مجلس میں برابری کیوں بٹھا لیتے ہیں؟ تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ مانا یہ کمسن ہے، مگر اس کے حق میں وہ دعا ہے جو ہمارے حق میں کبھی نہیں آئی، اس کے حق میں دعا آئی. جو قرآن کی آیت پوچھنا ہے اس کی تعویل اور اس کی تفسیر پوچھ لو. تو بعض صحابہ کرام نے رش کیا کہ عبداللہ ابن عباس کیا قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، کمسن بچہ ہے کیا بولے گا؟ اور بدری صحابہ میں سے حضرت عمر سوال کرتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سورہ کا. تو بڑے بڑے جو عمر رشیدہ اللہ کے رسول کو مکے سے دیکھ لیتے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کے رسول کے اوپر نعمتیں پوری کر دی گئی بلکہ اعلان ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی فتح کا اعلان ہے، فلاں فلاں ہر ایک آدمی بولنے لگا. تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، تم بہت زیادہ بول رہے ہو، ذرا ابن عباس سے تو پوچھیں گے، عبداللہ سے. جب سیدنا عبداللہ سے پوچھا بیٹا تم بتاؤ، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جھجک ہو رہی ہے. کہا جھجک مت ڈرو، علم کمسنی سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، علم جب اللہ دیتا ہے تو برملا بولو. تو فرمایا امیر المومنین اس میں اللہ کے رسول کی موت کی طرف حکم اور اشارہ آ رہا ہے کہ آپ اب جینے والے لگے. تو عمر بن خطاب نے سر جھکا دیا اور مجلس میں اطلاع ہوئی کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کا موت کا نقشہ سامنے آ گیا، اور عبداللہ ابن عباس کے بولنے پر صحابہ کرام سے زبانوں سے نکلا ہش ہش نکلا، اللہ کی پناہ غیر مبلی اللہ نے حافظہ، اور قرآن کا تدبر عطا فرمایا، قرآن کی فکر عطا فرمایا. حضرت عمر نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے میں اس کو ساتھ رکھتا ہوں اور میں اسے رائے لیتا ہوں اور میں اس سے مشورہ کرتا ہوں، کیوں نہ ہو. قرآن کا علم رکھنے والے کی برکت کا کیا کہنا کہ تم قرآن والے سے زیادہ لگا کے رکھو، کیونکہ اللہ کے رسول نے بدر کی جنگ میں جو حفاظ انتقال کر گئے تھے، احد کی جنگ میں جو حفاظ انتقال کر گئے تھے، دونوں جنگوں میں اللہ کے رسول نے دو دو تین تین چھ چھ حافظوں کو دفن کیا تھا قبروں میں، اس لیے کہ قرآن کی بہت بڑی عزت ہے. حفاظ کو ایک ایک قبر میں تین تین چار چار دفن کیا گیا تھا، اس لیے عام آدمی اس میں مکمل قرآن کے حامل کی بڑی عزت ہے. تم امامت کے لیے کسی کو موضوع سمجھتے ہو تو اس کو پہلے کھڑا کرو، جو قرآن کا عالم ہو، حافظ ہو اور کلام اللہ پہ کمانڈ ہو اس کو پہلے کھڑا کرو، اس کے بعد قرآن کے کامل جاننے والے کھڑا کرو، اس کے بعد کس کی خیرات اچھی ہے اس کو کھڑا کرو. اس لیے فوقیت دو قرآن کو، تو ساری مجلس میں عبداللہ ابن عباس کو عزت دیتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. جب ان کا دور گزرا ہے یہ شہید ہوئے تو آپ کے پاس شاگردوں کی دھوم مچ گئی تھی، کئی لوگ قرآن علم حاصل کر رہے تھے، اور قرآن کا علم حاصل کرنے پر غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و برکات سے نوازا تھا. جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو جب بلوائیوں نے بہت زیادہ جلوس کرنا شروع کر دیا تو فرمایا میرا کام ہے امیر حج بن کے جانا، مگر میں جا نہیں سک رہا ہوں، بلوائیوں نے مجھے گرفتار کر دیا ہے، عبداللہ بن عباس تم مکہ جاؤ، عمارت کا حج ادا، عمارت کا منصب ادا کرو اور لوگوں کو بولو کہ میں تمہیں امیر بنا کے بھیجوں، نائب مقام بنایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکہ گئے نہیں، ماں کو حج کی تلقین کرے، مناسی کے حج سکھا اور عمارت ادا کر کے واپس آئے، آج تک مدینے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کے بعد عمارت علی قائم ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر بھی سرگرم حصہ لیا، قرآن سے لوگوں کے دلوں کو گرمایا اور لوگوں کو فتنوں میں ٹوکا اور بربائیوں کو منع کیا کہ تم کفار جہنم ہو، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر رہے گئے، اور جنگ جمل جنگ صفین میں بھی یہ شریک رہے، بہت کارناموں میں امیر معاویہ، اور امیر معاویہ کے بعد امیر المومنین عمر بن الخطاب علی بن ابی طالب کے درمیان میں بھی مصالحت کروائی مگر کارگر نہیں ہوئی، آخر میں آپ کو ولایت بصرہ ملی، بصرہ کے گورنر بنائے گئے، آپ جب بصرہ کے گورنر بنائے گئے تو قاضی نے آپ کے متعلق دربار علی میں شکایت کی تو معزول ہو گئے، خلافت کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے کہا کہ نہیں اب بصرہ کو آپ سنبھال لیجئے، میں بصرہ سے نکلتا ہوں، نکل کے آئے مکے میں قیام کیا، اطلاع ملی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلوائیوں نے مار ڈالا ہے، اور امیر معاویہ نے دمشق بصرہ اور حمص اور حطب کو پا لیا ہے، اب مدینے میں صحابہ کرام نے بیعت لے لی حسن ابن علی کے ہاتھ پر، امیر المومنین مان لیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بڑے نواسے کو، یعنی فاطمۃ الزہرا کے بیٹے، ان بڑے بیٹے کو آپ کے امیر المومنین مان لیا، مان لینے کے بعد آپ بھی امیر المومنین مان لیے، مگر کچھ دنوں کے بعد حسن ابن علی نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی، اور دستبرداری اختیار کرنے کے بعد امیر معاویہ مدینے کو آئے، اور امیر معاویہ مدینے آنے کے بعد بولے کہ آپ آئیے نا مدینے میں، آپ رہیے، آپ جو ہے قرآن کے علوم کے سجد ہے آپ اور بڑے ماہر ہے، آپ آئیے، کہا کہ نہیں میں مکے میں ہوں اور قاضی جب سے اختلاف کرا ہے اور میں یہاں سے نکل کے طائف چلے جا رہا ہوں، تو طائف کو چلے گئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، طائف میں جانے کے بعد وہاں پر آپ کے قرآن کا درس چلنے لگا، قرآن کا علم بڑھنے لگا، اور قرآن کے علم سے آپ کے اللہ تعالیٰ نے برکات کو پھیلایا، اور ہوا یہ کیونکہ ان کو برکت اس لیے ڈبل ڈبل ملی تھی کہ ایک مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مدینہ کو ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے والد نے خدمت میں لگا دیا تھا، تو باپ کے سامنے آ کے بولے عباس بن عبد المطلب کے سامنے، بابا آج میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کو میں نہیں پہچانتا، 13 سال عمر ہے، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو میں نہیں پہچانتا، مگر آدمی بڑا دمخم کا تھا، مگر کون تھا میں اس کا نام نہیں جانتا، ایک آدمی کو میں نے دیکھا بڑا دمخم والا آدمی تھا مگر میں اس سے نہیں جانتا، اپنے باپ کو سنا رہے رسول اللہ کے تایا کو، تو وہ خصوصاً گھر چھوڑ کے مسجد نبوی کو آئے نماز کے بعد کے وقفے میں، آ کے اللہ کے رسول کو فرمایا عبداللہ بن عباس نے ایک نئے آدمی کو آپ کے پاس دیکھا بھاری بھرکم والے کو اور وہ پہچانتا نہیں بول رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں عبداللہ کو بلاؤ، لہذا عبداللہ بن عباس بلائے گئے، بلانے کے بعد اللہ کے رسول نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ اس پہ برکت نازل فرما اور اس کے علم کی روشنی ساری دنیا میں پہنچا دی، اب آپ جان سکتے ہیں امیجن کر سکتے ہیں انہوں کس کو دیکھے اور اللہ کے رسول دعا کیوں دے رہے، مسجد نبوی میں کئی صحابہ کرام تھے کس کو بھی دیکھے ہوں گے، عبداللہ ابن عباس کے والد پوچھ رہے ہیں عباس بن عبد المطلب کے نئے آدمی کو دیکھا میرا بچہ پہچانتا نہیں بھاری بھرکم والا تو بلاؤ اس کو، سر پہ ہاتھ رکھ کے برکت کی دعا دی اور علم کی روشنی پھیلنے کی دعا دی، جب عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول کے قریب آ گئے تو پکڑ کر سر نزدیک رکھ لیا اور سر پہ سہلانے لگے پیٹ پہ سہلایا، مدتوں کے بعد بات کھلی، جب طائف کے اندر گئے اور طائف کے اندر جا کے دین حنیف کی تبلیغ کرنے لگے دین متین کی، تو لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اس وقت مدینۃ النبی میں آپ نے آپ کے والد کو کہا آپ کے والد رسول اللہ کے پاس لائے، اللہ کے رسول نے آپ پر برکت نازل ہو اور علم کی روشنی پھیلنے کی دعا دی، مگر بات تو دعا کے حد تک باپ کے سوال کے حد تک رہ گئی، وہ آدمی کون تھا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا بھی نہیں اور میں بتایا بھی نہیں، مگر میرے باپ کو تو معلوم ہو گیا تھا، شاید رسول اللہ بول دیے ہوں گے مگر میرے سامنے تو نہیں بولے، مگر بات میں نے کسی موقع پہ پوچھ لیا اور پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس کر لیا تھا، مگر دل بیٹھے گیا تو کیوں نہیں پوچھا آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی کون تھا، برملا بستر مرک پر لیٹے ہوئے تھے، برملا بولنے لگے کہ میں نے جبریل کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا، وہ جبریل علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی ناز کرے کہ میرے تہرے بھائی کو جبریل نظر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تہرے بھائی کو جبریل علیہ السلام نظر آ گئے، تو کچھ چیزیں اس کی ایتی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، برکت دیتا ہے تو علم سچا حاصل کرنا چاہیے، سچی لگن ہونا چاہیے. وہ علم انہیں ملا تو برکت کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، تفقہ کے ساتھ اور تعویل کے ساتھ. تو وہاں طائف کے اندر آپ غور کیجیے گا، ان کی زبان سے اور ایک جملہ نکلا ہے کہ میں دعا کرتا تھا کہ لوگوں کو اکثر مدینے کی مدینے کو بلا لو، مدینے کو چلا لو، مدینے میں لٹا دو، مدینے میں سلا دو، یہی چلتے رہ رہا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ روح زمین کا سب سے محبوب منتخا اگر کوئی ہے جس پہ رسول نے دعا مانگی ہے تو محبوب ترین لوگوں میں، محبوب گروہ میں، اچھے لوگوں میں میری موت ہو رہی ہے. تو آزو بازو کے شاگردوں نے پوچھا وہ کون ہے، تو اللہ کے رسول نے خون سے لطف ہونے کے بعد جو دعا مانگی تھی کہ اللہ ہدایت تو پوری دے تو طائف والوں کو دے. تو اللہ کی قسم طائف والے مبارک لوگ ہیں، اس لیے میں تمہارے میں ہی میرا دم نکل رہا ہے. حالانکہ مکہ تھا، مدینہ تھا اور کئی اسلامی صوبے تھے، اس کے متعلق نہیں فرمایا. رسول اللہ کی دعا ہے کہ طائف والے بڑے مبارک ہے، اور آج بھی طائف کو مسلمان جاتے نہیں، طائف کا علاقہ برفیلی ہے اور طائف میں آج بھی رحمتیں ہیں اللہ کی. طائف کا مین، طائف کا مقام سعودی عرب میں منتقا ہے، طائف کا لوگ مارنے کے بعد بھی ان کے حق میں دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہاں پر آپ آسودے خاک کیے گئے، اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کو، عبداللہ ابن عباس کو طائف میں دفن کیا گیا، نہ ہی کہ جنت المالا، نہ ہی کہ جنت البخی، طائف میں دفن کیا. ایک علم قرآن کا خزانہ بند ہو گیا. جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کے فضائل بہت ہیں، میں نے اختصار سے بیان کیا، کم کر کے بیان کیا، ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں. غیر معاملی تدبر اور تفقہ والی شخصیت، علم کے حامل، اور قرآن پہ کمانڈ تھا، قرآن کی آیتوں کو بولتے تھے یہ آیت ایسی ہے، یہ آیت یہ ہے، یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی، یہ آیت کا اس سے تعلق ہے، اور یہ آیت اس موقع پہ آئی، اور یہ آیت کا مقصد یہ، ہر آیت اور ہر منشے کو بولتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نظر تھے، اللہ کے رسول خاص اور خاص نظر تھے، اور اللہ کے رسول کے علم سے استفادہ اٹھاتے تھے. کئی موقعوں پر اللہ کے رسول کے علم کو اپنے اندر ذنب کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، بڑی تحقیق کیا میں نے، عربی کتابوں کو دیکھا، اردو کتابوں کو بھی دیکھا، مگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فرضی نام ملے، ان کی بیویوں کی تعداد اور بیویوں کے نام نہیں ملے، اور ان کے بچوں کی تعداد اور بچوں کے نام نہیں ملے، بلکہ قرآن کے ہی فضیلت میں ان کا نام گم ہوا. ان کے دو بیٹوں کا نام اور ایک پوترے کا نام آیا ہے، ایک بیٹے کا نام محمد ہے، دوسرے بیٹے کا نام علی ہے، اور ایک پوترے کا نام محمد بن علی ہے. اور ان کے شاگردوں کی تعداد میں تو لسٹ بھری ہوئی ہے، کئی امام ہیں قرآن کے مفسرین جو ان کے شاگردوں میں شامل ہے، کئی صحابہ ہیں جو ان کے شاگردوں میں شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا علم حاصل کرنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے قرآن کی تعویل جاننا ہے، یعنی تشریح، تو عبداللہ بن عباس سے، اور قرآن کو پڑھنا جاننا ہے تو ابی ابن الکعب سے، اور قرآن کا لہن سیکھنا چاہتے ہو تو ابو موسیٰ اشعری سے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ ہے، داؤد علیہ السلام کا نغمہ گا رہے ہیں، داؤد علیہ السلام کے الفاظ میں بول رہے ہیں. عبی ابن کعب وہ صحابی ہے جن کا نام اللہ لے کر فرمایا اللہ کے رسول کو کہ سورہ فاتحہ عبی کو پڑھنے لگائی اپنی زبان سے، تو رونے لگے تھے عبی ابن کعب کہ اللہ تعالیٰ نے عبی ابن کعب کا نام لیا تھا. عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت ہے جو مسجد نبوی میں قرآن سنا رہے تھے، ایک طرف لوگ وظیفے میں استغفار پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول عبداللہ ابن مسعود کی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے کہ میں یہ کام لے کے آیا اور یہی کام چلنے والا ہے، چاہے تو اللہ ان کی دعا قبول کرے یا نہ کرے، بلکہ بائیں ہاتھ والوں کو بتایا، اور اللہ کے رسول بیٹھ گئے عبداللہ ابن مسعود میں کہ قرآن کی تبلیغ کرنا ہے. اور چوتھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قرآن پہ کمانڈ اور عبور اور علم سے خزانہ دل کا کھول دیا تھا. بہت بڑے شیوخ اور صحابہ کرام ان کے تلمیذ اسٹوڈنٹ میں شمار ہیں، اور بڑے بڑے اللہ والے صحابہ کرام ان کے ہاتھ دوزان ادب کر کے قرآن سنے ہیں. تو قرآن کا علم ایک غیر معمولی علم ہے، اور قرآن کے علم پر توجہ بھی غیر معمولی ہونا چاہیے. کچھ لوگ قرآن کے علم کی آج بھی تعلیم رکھتے ہیں، غیر معمولی لوگ ہیں جو قرآن پر علم رکھتے ہیں. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اوپر علم حاصل کرنا ایسی ہے. ان اللہ والوں کو سرچ کیجئے اور سلیکٹ کیجئے جن کے پاس قرآن کا علم ہے. غیر معمولی قرآن کا علم. تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم یفقہ فی الدین وعلمہ التاویل یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کو دین کا تفقہ عطا فرما اور دین کے قرآن کی تعبیر عطا فرما, ناسک منسوخ کا علم عطا فرما, قرآن پہ ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما. عبداللہ ابن عباس کو جو تو نے نبی کے ذریعے سے دعا کا ذریعہ بنا کر نبی کے برکتوں سے نواز دیا تھا, ویسے ہم کو بھی اللہ اپنی ذات مقدس کے صدقے میں رحمت اور برکتوں سے نواز دے, ہم سب کے مشکلیں دور فرما دے, ہم پہ رحمت اور برکتیں نازل فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمدللہ رب العالمین.